How do you find?
جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں،
افسوس ہے ان پر جو قیامت کو بھولے ہوئے ہیں. اور پھر آپ روزمرہ کی زندگی کو دیکھیے تو ہر مومن کم از کم دن میں 10 مرتبہ ضرور کہتا ہے مالک یوم الدین. پروردگار تو مالک ہے, ہمیں معلوم ہے, دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے, لیکن ہمیں دنیا کو یاد رکھنا ہو نہ رکھنا ہو آخرت کو ضرور یاد رکھنا ہے. اور پھر ذرا سی بات آگے بڑھتی ہے تو خود معصومین کی سیرت میں دیکھیے کہ عقیدہ قیامت کو کس انداز سے یاد رکھا ہے. سرکار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب جانتے ہیں کہ 20 مرتبہ تو تقریباً وہ موقع آیا کہ امام نے اتنا زیادہ صدقہ دیا, اتنا زیادہ خیرات دی کہ لوگ حیرانی میں مبتلا ہو گئے. اور کم از کم 3 مرتبہ تو وہ موقع آیا ہے کہ جب امام نے اپنا آدھا گھر غربا میں تقسیم کر دیا. لیکن اس کے باوجود امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب کبھی قیامت کو یاد کرتے تھے, پل صراط کو یاد کرتے تھے, حساب و کتاب کو یاد کرتے تھے, حضور کے سامنے حاضری کو یاد کرتے تھے, پروردگار کے سامنے حاضری کو یاد کرتے تھے, تو اتنا روتے تھے کہ گش کھا کر گر جاتے تھے. اور جب وقت شہادت آیا ہے اور کسی نے سوال کیا کہ مولا میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, مولا آپ تو شہزادے ہیں, یعنی آپ کے بارے میں تو رسول یہ فرما گئے تھے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, مولا آپ تو وہ ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. مولا فرماتے انما ابکی لخصلتین لحول المطلع وفراق الاحبا. میری آنکھوں میں دو وجہ سے آنسو آ گئے, لحول المطلع, ایک وجہ تو یہ بنی کہ قیامت کا ہولناک منظر ایسا تھا کہ جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا, وفراق الاحبا اور دوستوں کی جدائی پر میں رو رہا ہوں. نانا جدا ہو گئے, بابا جدا ہو گئے, اصحاب جدا ہو گئے, میں اپنے اصحاب کی جدائی پر رو رہا ہوں. اور ذرا بات آگے بڑھائیے, امام سجاد کی سیرت میں دیکھیے, وہ امام سجاد کہ جنہوں نے 22 یا 20 حج کیے اور پھر حج کرنے کے بعد, ویسے تو روایتوں میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ جب حج پر مولا جاتے تھے اور اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اکثر افراد ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی سواریوں کو مار مار کر آگے بھگایا کرتے تھے, مولا کے ہاتھ میں چابک ہوتا تھا لیکن مارتے نہیں تھے, فقط دکھاتے تھے اور پھر سواری کی مرضی ہے کہ وہ تیز چلتا ہے یا ایسا چلتا ہے. جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ یہ کیا کرتے ہیں, تو جانور ہے, بے زبان ہے, اس کو آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے, آپ اس کو مارتے کیوں نہیں؟ مولا کا جواب سنیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اسے وہ زحمت نہیں دینا چاہتا کہ جس کے بعد میں زحمت میں مبتلا ہو جاؤں. اور پھر مولا کی زندگی میں سجدوں کا ذکر تو ہے ہی, روایت یہ کہتی ہے کہ سال میں تقریباً 7 مواقع آتے تھے کہ جب مولا کی پیشانی پر اتنی سخت چمڑی چڑھ جاتی تھی کہ وہ کٹ کر کے گرنے لگتی تھی. ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی ایک صاحب, ایک بزرگ 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ہم ان کی پیشانی پر ایسا نشان دیکھیں اور ایک دفعہ ان کی چمڑی اس طرح سے اتر جائے, وہ تو ہمارے پیر مرشد ہو جائے. یہ کیا سجدے کیے انہوں نے؟ مولا کی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں, سال میں 7 مرتبہ. اور سال میں 7 مرتبہ ہونے کے بعد سجدے کا عالم یہ ہے, خود محسن نقوی صاحب نے بہت اچھا مولا کی شان میں کہا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجا کی دکانیں, سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجا کی دکانیں, سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں, سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے, گونجے کی زمانے میں جہاں تک یہ آزانے, سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. اور یہ اعزاز ایسا ہے جو فقط امام کے ساتھ مخصوص ہے. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. اور خود میرے مولا جب نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے مالک یوم الدین پر پہنچے تھے تو اتنا تکرار کرتے تھے کہ اپنی عام حالت سے نکل کر حالت احتضار میں پہنچ جاتے تھے. اور پھر امام ہی کا وہ منظر ہمیں نظر آیا. ایک دفعہ گھر کے اندر آگ لگ گئی, امام سجدے میں تھے, گھر والے دوڑتے دوڑتے آئے, جتنا سامان تھا وہ بچا لیا اور بچا کر باہر نکل آئے. امام اسی سجدے کی حالت میں پڑے رہے, گھر کو آگ لگی ہے. جب آگ بجھ گئی امام کے پاس آئے, سوال کیا, مولا آپ کو دکھائی نہ دیا کہ یہ آگ لگی ہے, آپ نے نہ اپنے آپ کو بچایا نہ دوسروں کو بچایا, آخر آپ کہاں محف تھے؟ امام فرماتے ہیں الحتنی انہا نار الکبرا, مجھے قیامت کی آگ نے اس آگ سے غافل بنا دی. ایک مرتبہ سلمان فارسی کے گھر پر بھی آگ لگ گئی تھی. جیسے ہی آگ لگی وہ قرآن اٹھا کر تلوار اٹھا کر بھاگ نکلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ جو ہلکے سامان والا ہوتا ہے وہ اسی طرح قیامت سے نجات پاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا. تو جس کا عقیدہ قیامت مضبوط ہے بس وہ مسلسل اس کے کردار کے اندر تبدیلی آتی جائیں گی. اور میں جملہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ تو ان کا کردار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو جنت کے سردار ہیں, جنت کے مالک ہیں, وہ جن کی جنت اور جہنم ہی کنفرم نہ ہو ان کا کردار تو بہرحال مختلف ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک موقع آ جاتا ہے کہ جہاں عقیدہ قیامت ہمارا مضبوط ہونے لگتا ہے وہاں شیطان فوراً آ کر بہکانے کا کام کرتا ہے. اب یہاں سے میں اس سلسلے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو تمہیدی مراحل سے گزر چکے ہیں. دیکھیں جیسے ہی ہمارا عقیدہ قیامت اگر مضبوط ہو رہا ہے اور شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا اور شیطان بن کر کہے گا کہ میں تمہیں بہکا رہا ہوں. یہ کبھی نہیں ہوتا. ظالم کبھی ظالم بن کر نہیں آتے, شیطان کبھی شیطان بن کر نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرنا, اس کے قدموں پر نہ چلنا. معلوم یہ ہوا کہ شیطان سامنے نہیں آتا ہے, قدموں پر چلاتا ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہے. اور یہ منزل وہ آ جاتی ہے کہ جب شیطان آگے بڑھاتا ہے تو قرآن پھر وہ یہ دعا ہمیں سکھا رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پالنے والے مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہ کر دینا. معلوم یہ ہوا کہ انسان ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے. ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا نہ کرنا, اور یہی شیطان کا کام ہے. جو جتنا مضبوط با ایمان ہوگا, جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیطان اس پر محنت اتنی ہی زیادہ کرے گا. اب میں مثال دے دوں اپنی ہی جیسی. بہت سے ایسے فرقے ہیں کہ جہاں پر چندے کے نام سے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں, وہاں پر چندے جب لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو عام عوام کے پیچھے نہیں بھاگتے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے. بس شیطان بھی یہی کرتا ہے. مثال کچھ نامناسب سی ہے لیکن شیطان بھی یہی کرتا ہے. جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, جو سب سے بڑا مؤمن ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اگر اس کو بہکا دیا خود بخود پوری فیملی بہکتی چلی جائے گی, خود بخود پوری فیملی گمراہ ہوتی چلی جائے گی. ایک عجیب بات شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ جب پالنے والا اتنا زیادہ تمہارا دینے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تو پھر تمہیں اتنا غریب کیوں بنایا ہے, دنیا والوں کو اتنا امیر کیوں بنایا ہے. ایک صاحب, ویسے تو چرچ میں یہ واقعات بہت ہوتے ہیں, میں فقط آپ کے سامنے ایک واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوں ورنہ واقعات بہت ہیں. ایک صاحب چرچ میں گئے اور چرچ میں جانے کے بعد دعا کرتے ہیں
لیکن دعا سے پہلے دیکھیں, امام نے بھی ہمیں سکھایا کہ دعا ایسے ہی نہ کرو, پہلے اس کی تعریف کرو, اس کی صفات بیان کرو, اس کی خصوصیات بیان کرو, پھر دعا کی طرف آؤ. اب وہ کیسے دعا کرتا ہے, جاتا ہے جنت کے اندر, کہتا ہے پالنے والے یہ بتا تیرے نزدیک یہ کروڑوں سال کی زندگی کتنے عرصے کے برابر ہے. وہاں سے آواز آئی, میرے نزدیک یہ کروڑوں سال کی زندگی ایک سیکنڈ کے برابر ہے. اب اصل میں اس کو یہ سوال نہیں کرنا تھا, سوال دوسرا کرنا تھا. سوال کیا پالنے والے, پھر یہ بتا تیرے نزدیک یہ کروڑوں ڈالر یہ کتنے ڈالر کے برابر ہے. کیا ایک ڈالر کے برابر ہے؟ کیا پالنے والے بس وہی ایک ڈالر دے دے. وہاں سے آواز آئی, بس ایک سیکنڈ صبر کر لے, ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. تو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تصویر کا ایک روپ دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تم جبکہ رب کو مانگ رہے ہو, رسول کا رسول مانگ رہے ہو, امام کو امام مانگ رہے ہو, لیکن یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. وہ تصویر کا ایک روپ دکھاتا ہے. رخ ہمیشہ دونوں طرف سے دیکھا جاتا ہے, ورنہ نقصان اتنا سنگین ہوتا ہے کہ انسان پھر قاتل امام بھی بن جاتا ہے. اور یہ میں نے بات بلا وجہ نہیں کہی. عمر سعد جس کے بارے میں آپ اتنا سنتے ہیں کہ اتنا ملعون شخص, اتنا شقی شخص, اور مسلسل زیارتوں میں ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں, یہ لعنت کا مستحق کیسے بنا؟ جب ولید کا خط آیا تھا اور عمر سعد کے پاس آیا کہ جاؤ اور جا کر فرزند رسول کو قتل کر دو, ایک مرتبہ حیران رہ گیا, یہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ, مجھے کیا قتل امام پر آمادہ کیا جا رہا ہے؟ حیران رہ گیا. لیکن پھر دوسری طرف سے شیطان پھر بہکانے کے لیے آیا, کہا اگر تم قتل کر دو گے تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا, اور قتل نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر قتل کر دو گے تو حکومت تمہاری ہے, دولت تمہاری ہے, شہرت تمہاری ہے, اقتدار تمہارا ہے, اور اگر قتل نہ کیا تو یہ سب سوچو کسی اور کا ہو جائے گا. کیوں بلا وجہ اپنے ہاتھوں سے جانے دے رہے ہو؟ یہ پروردگار کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں, کیوں اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہو؟ اور ایک مطلب بھانجا یہ بتاتا ہے, عمر سعد کا بھانجا یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ پوری رات تڑپ کر گزار رہے. ایک بتاؤ, میں نے سوال کیا کہ آپ کو نیند نہ آئی, بے چینی کا عالم تھا, تو جواب دیتے ہیں ایک پوری نظم ہے اور اس نظم کے ایک حصہ میں آٹھ مصرع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتا ہے الا انما الدنیا بخیر معجل فما آخر الباع الوجود بدین یقولون ان اللہ خالق جنة ونار وتعذیب وغل یدین فَإِن صَدَقُوا فِيمَا يَقُولُونَ إِنَّنِي أَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَنِ مِنْ سِرَتَيْن وَإِن كَذَبُوا فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا وَمُلْكٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ. عجیب جملے کہتا ہے, کہتا ہے أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا بِخَيْرٍ مُعَجَّلٍ, تم دیکھتے نہیں کہ دنیا وہ چیز ہے جو مجھے ابھی مل رہی ہے, یہ ابھی کی نعمت ہے. فَمَا عَاقِلٌ بَاعَ الْوُجُودَ بِدَيْنٍ, اور کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جو نقد دے دے اور حجاج لے دے, ایسا نہیں دیکھا. یہاں تک تو محسوس ہوتا تھا کہ عمر سعد کا کچھ عقیدہ قیامت پر ہے, لیکن اب جو جملے کہے تو معلوم ہوتا تھا کہ عقیدہ قیامت بھی نہیں ہے. یقولون, لوگ کہتے ہیں ان اللہ خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدین, لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار نے ایک جنت بنائی ہے, ایک جہنم بنائی ہے, ہتھکڑیاں بنائی ہیں, زنجیریں بنائی ہیں. فَإِن صَدَقُوا, اگر یہ سچے ہوئے, اِنَّنِي أَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَنِ مِنْ سَلَتَيْنِ, میں پروردگار کی بارگاہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا. وَإِن كَذَبُوا, اور اگر یہ جھوٹ بولنے والے ہوئے, فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا وَمُلْكٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ, تو بس میں تو کامیاب ہو گیا, پوری دنیا کی حکومت میری ہوگی, اور ایسی حکومت جو زندگی بھر قائم رہنے والی ہے. وہاں سے جواب آیا, آواز قدرت آئی,
لا تحسبن يا اخسر الورى لا تفوز بعد قتل حسين. اے سب سے زیادہ دنیا میں خسارہ اٹھانے والے شخص, تو خیال بھی نہ کرنا کہ حسین کے قتل کے بعد تو کامیاب ہو سکے. شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے تو عقیدہ قیامت پر حملہ کرتا ہے. جس کا قیامت پر عقیدہ کمزور ہو گیا خود بخود بہکنے کا راستہ واضح ہو جائے, پھر مشکل نہیں ہے. فرض اداروں, آج کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ جہاں امام اب تیاری کر رہے ہیں کربلا کی طرف جانے کی, لیکن میں دو جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کے بعد منزل مسائل کی طرف آؤں. امام کے ساتھ جانے والے کتنے تھے؟ ہزاروں میں تھے. کربلا پہنچنے والے کتنے تھے؟ سینکڑوں میں تھے. اور کربلا میں رہ جانے والے کتنے تھے؟ امام کو بلانے والے کتنے تھے؟ کوفہ کا منظر آپ ذہن میں لائیے, امام کو بلانے والے کتنے تھے اور امام کا ساتھ چھوڑ دینے والے کتنے تھے؟ آسان ہے, بہت آسان ہے ہمارے لیے آج کی زندگیاں, اور اس آسانی کے عالم میں اگر ہم وعدہ کر کے اٹھ رہے ہیں کہ امام جو کہنے والے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں, تو یقیناً پھر مرتبے کی قید نہیں ہے, پھر عمر کی قید نہیں ہے, چاہے وہ 90 برس کا ہو یا 6 ماہ ہو, پھر قید نہیں ہے. وہ دونوں لشکر امام میں شامل ہونے کا حقدار. امام کا قافلہ روانہ ہوا اور انداز یہ ہے کہ ولید کے دربار سے جب آئے ہیں تو حضرت عباس سے کہتے ہیں, اے بھیا عباس, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, عزادارو جانے مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس عباس سے کہا, اب سامان سفر تیار کرو. عباس سامان سفر تیار کرنے میں لگے ہیں. رات ہوئی, مغرب سے لے کر آدھی رات تک حسین نے وہ رات عبادت میں گزار دی. جب آدھی رات کا وقت ہوا, اندھیرا چھایا ہوا تھا, سناٹا تھا, ایک مرتبہ قبر رسول خدا کی طرف روانہ ہوا. نانا کی قبر پر گئے اور نانا کی قبر پر جانے کے بعد کہا, السلام علیکم یا جدہ. نانا اپنے نواسے کا سلام قبول کر لو. اور یہ کہتے ہی غش میں چلے گئے. نہیں معلوم نانا اور نواسے میں کیا باتیں ہوئی, لیکن ایک جملہ تاریخ میں ضرور لکھا ہے کہ رسول فرما گئے, شاء اللہ ان یراک قتیلا. بیٹا حسین, مشیت پروردگار یہ ہے کہ تم راہ خدا میں قربان. بس اپنے نانا کی قبر سے اٹھے اور اپنے بھائی کی قبر پر گئے, وہاں سلام و کلام کیا, اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اماں کے قبر کی طرف آئے. اور اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے دوڑے جیسے ننا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے اور جاتے کا السلام علیکم. اماں, اپنے پردیسی بیٹے کا سلام قبول کر لو. ماں, میں یہ نہیں کہتا کہ کل جیسے کفن سے ہاتھ نکالے تھے آج قبر سے ہاتھ باندھ, لیکن اپنے بیٹے سے کم از کم کچھ بات تو کہو. سیدہ نے کیا کہا ہوگا؟ میرا دل یہ کہتا ہے مگر ایک جملہ کہا ہوگا, اے بیٹا تو قدم آگے بڑھا, تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی. اور فاجر ہونے کے بعد اب دوبارہ خیموں کی جانب آئے اور اب خیموں کا ماحول بڑا عجیب ہے. ہر ایک ایسا ہے کہ جو جانے کی تیاری کر رہا ہے. بس ایک بیمار بچی ہے
جو مسلسل رو رہی ہے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے. ایک مرتبہ باپ قریب آیا اور کہا فاطمہ کیا حال ہے, آخر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میرا نام جانے والوں میں نہیں ہے. باپ بے بس ہے, باپ کی مظلومیت دیکھیں, کہتے ہیں بیٹی میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, تیرا نام فہرست میں نہیں دیا گیا اس لیے نہیں لے جا سکتا. میں ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہوں مولا آپ نے اصلی وجہ نہ بتائے, آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اگر بیٹی تجھے اپنے کاندھوں پر لے بھی جاؤں تو کس کے کاندھوں پر لے کر آؤں. اور یہ جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ سارا کنبہ تیار ہوا اور جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا. ایک مرتبہ ام فرما آگے بڑھی اور یہاں سے قاسم نے دوڑتے ہوئے آئے اور ام فرما کو سہارا دیا. ایک مرتبہ سوار کروایا, کچھ دیر بعد ام لیلہ آئے. ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے اور سوار کروایا. اب جو رانی نے دیکھا کہ اب ایسی خاتون ظاہر ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر انباز بھی اٹھے, جس کو دیکھ کر اکبر بھی اٹھے, جس کو دیکھ کر قاسم بھی اٹھے. کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. ام کلثوم کو سوار کروایا گیا اور اب راوی نے عجیب منظر دیکھا. وہ حسین جو حالات کا جائزہ لے رہے تھے, ہر ایک پر نگاہ رکھ رہے تھے, ایک مرتبہ ان کے پیروں میں جنبش آئے اور کھڑے ہو گئے. کہا یہ کون سی بی بی ہے جس کے استقبال کے لیے شہزادے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں, ہر ایک استقبال کر رہا ہے, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. عزاداروں میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, کیونکہ میں مدینے سے کربلا کا سفر بیان کر رہا ہوں, کربلا سے مدینے کا بیان نہیں کر رہا. آج تو عباس ہیں, آج تو حسین ہیں, جب عاشورہ آئے گی اور زینب کو سوار کیا جائے گا تو کبھی عباس پر نگاہ جائے گی, کبھی ماں جائے حسین پر نگاہ جائے گی.
يعلم الذين ظلموا آل محمد الأيام القلب ينقلبون طالع على تجاوز محمد وعلى محمد كار إن أيام يدام خصوص يفكت على لتشيوك جاء المال لزتا ذرك حفاظة سيرة محمد وعلى محمد الجنة كي توفيق جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما, جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے رزق کی حلال عطا فرما, حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والوں کی شفا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.